بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البس البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البس البیاض، سفید کپڑے پہنا کرو، فإنها اطہر و اطیب، چونکہ وہ زیادہ پاک صاف رہتے ہیں، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے مردوں کو بھی انہی کپڑوں میں کفن دیا کرو. سفید کپڑے میں کفن دینا یہ سنت ہے، اور اکثر حالات میں سفید کپڑے پہننا، اکثر حالات میں لفظ بول رہا ہوں میں، سنت ہے، لیکن دوسرے رنگ بھی آدمی پہنے تو ناجائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر دوسرے رنگ کے کپڑے بھی پہنے ہیں. اگلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات وعلیہ مرتم من شعر اسود. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو مکان سے باہر تشریف لے گئے تو آپ کے بدن پر کالے بالوں کی چادر تھی، تو کالے رنگ بھی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور چادر تھی، ایسی چادر جس میں کالے بال تھے. سردیوں میں بہت سی جگہ ایسی چادریں پہنی جاتی ہیں، وہ گرم ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر پر یہ چادر تھی. اگلی حدیث حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، اور ذی فہم، زیرک، فطین کہنا چاہیے جن کو آج کی اصطلاح میں انٹیلیجنٹ، ان صحابہ میں سے ہیں. پورے عرب میں گنے چنے کچھ لوگ ذہانت کے اندر مشہور تھے، ان کو دہات عرب کہا جاتا تھا، بہت زیادہ ذہین. ان میں ایک مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. اللہ نے ایسی ذہانت ان کو عطا فرمائی تھی. یہ کہتے تھے کہ اگر مجھے کسی قلعے میں 1000 تالوں کے اندر، قفلوں کے اندر بند کر دیا جائے گا تو بھی میں اپنے نکلنے کا راستہ تلاش کر لوں گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ ذہانت سے نوازا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی اور جانسار لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لے رکھی تھی. جب آپ سفر میں جاتے تو آپ کا جو حفاظتی عملہ ہوتا تھا، سیکورٹی گارڈ، ان میں سر فہرست ان کا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. کفار کے جب کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے تھے، مشورے کے لیے، صلح وغیرہ کے لیے، تو یہ پورے ہتھیاروں سے سج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے حضور کی حفاظت کے لیے. حدیبیہ کے موقع پر ان کے چچا جو طائف کے سردار تھے اور عرب کے بڑے لوگوں میں سے تھے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صلح کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں تو اس بات میں عرب کے دستور کے مطابق وہ بار بار اپنا ہاتھ حضور کی داڑھی تک لے آتے تھے بات کرتے کرتے. یہ بھتیجے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں لیکن اوپر سے نیچے تک لوہے میں غرق ہیں، جیسے ایک جنگجو سپاہی ہوتا ہے، زرہ بھی پہنی ہوئی ہے اور سر پر جنگی ٹوپی ہے جس میں آدمی دیکھتا نہیں، آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ چچا کا ہاتھ بار بار سرکار کی ڈاڑی تک جاتا ہے تو برداشت نہیں ہوا اور تلوار کا دستہ ہاتھ پہ مارا، کہا ہاتھ کو پرے کو رکھیے، جانتے نہیں ہو یہ سرکار کی ڈاڑی ہے، حضور کی احترام ملحوظ رکھو. تو وہ غصے میں گھورتے ہیں اور کہتے ہیں، حضور سے پوچھتے ہیں کون ہے یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں، آپ ہی کے بھتیجے ہیں مغیرہ. بڑا تعجب ہوا کہ میرا بھتیجا اور میرے مقابلے میں حضور کو ترجیح دے رہا ہے، میرے مقابلے میں حضور کی عزت زیادہ کر رہا ہے. تو غصے میں آگئے، کہا مغیرہ سے کہ تیرے تو بڑا احسان فراموش ہے، تجھے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا، تجھے پتا ہے تیرے کیے کی سزا اب تک بھگت رہا ہوں، تیرا تاوان اب تک دے رہا ہوں. اسلام لانے سے پہلے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی کی لڑائی ہوئی تھی اور وہ قتل ہو گیا تھا، مغیرہ بن شعبہ کہیں چلے گئے تھے. تو اب یہ ہے کہ اگر کا آدمی قتل ہو جائے تو یا تو بدلے میں اسی کو دیا جاتا تھا یا بدلے میں 100 اونٹ. تو وہ 100 اونٹ جو ہے چچا کو دینے پڑ رہے تھے، مغیرہ کے والد نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہہ رہے کہ اب تک میں تیرا تاوان ادا کر رہا ہوں، میرا تیرے اوپر احسان ہے اور میرے ساتھ تیرا سلوک. مغیرہ کہتے ہیں وہ معاملہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کا مسئلہ ہے. آپ کی عزت، آپ کی حرمت، آپ کے اکرام اور احترام سے زیادہ ہمارے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے. وہ چپ ہو گیا. یہ جو صحابہ آئے ہوئے ہیں انہوں نے بہت غور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، حضور کے ساتھ ان کا جو طرز عمل ہے وہ دیکھا، اور جا کر قریش میں کہا انہوں نے کہ لوگوں، تمہیں تو پتا ہے کہ میں دنیا بھر کے بادشاہوں کے، نوابوں کے، رئیسوں کے دربار میں گیا ہوں، قیصر کے یہاں بھی گیا ہوں، تبع یمن کے بادشاہوں کو تبع کہا جاتا تھا ان کے یہاں بھی گیا ہوں، مصر کے بادشاہوں کے یہاں بھی گیا ہوں، دنیا کے بڑے بڑے ملوک اور بادشاہوں کے یہاں سفیر بن کر گیا ہوں، ان کے درباروں کو دیکھا ہے، لیکن میں نے جتنی محبت محمد کے ساتھیوں کو محمد سے کرتے ہوئے دیکھا اور جو جذبہ جان نثاری کا محمد کے ساتھیوں میں محمد کے لیے ہے، وہ کسی قوم میں، کسی بادشاہ کے یہاں، اس کے مصاحبین میں، بادشاہ کے لیے، اپنے مقتدا کے لیے میں نے نہیں دیکھا. پھر وہ تفصیل کی، کہہ لے کہ میں نے دیکھا کہ وہ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کو لینے کے لیے جھگڑتے ہیں، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو سب کے سب ایسے چپ ہو جاتے ہیں جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے ہیں، خاموش. اور جب وہ تھوکتے ہیں تو تھوک زمین پر نہیں گرتا، ان کا کسی نہ کسی کے ہاتھ پر گرتا ہے اور وہ فوراً اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس وقت یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی عظمت کا اس طرح سے اعتراف کیا ہے کہ ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے ان سے ایسی محبت کرتے ہیں. تو یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظتی عملے میں شامل رہتے تھے اور بڑے قریب تھے، بہت ذہین تھے. کئی غزوؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے ہیں اور بعد میں بھی پھر اکثر و بیشتر یہ کسی نہ کسی علاقے کے حاکم اور گورنر بنائے گئے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر رومی جبہ پہنا جس کی آستینیں تنگ تھی. لبیسا جبتن رومیتن ضیقت الکمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی جبہ پہنا جس کی آستینیں تنگ تھیں. یہ قصہ غزوہ تبوک کا ہے. غزوہ تبوک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کی طرف گئے ہیں، آپ کو معلوم ہوا کہ قیصر روم اس وقت دنیا میں دو سب سے بڑے بادشاہ تھے، ایک عیسائیوں کا بادشاہ جس کا لقب قیصر ہوتا تھا، اور اس وقت اس کا کیپیٹل، اس کی راجدھانی سیریا ملک شام میں ہوا کرتی تھی اور اس کی سرحدیں عرب سے ملتی تھی. یہاں سے یورپ تک ان کی وہ سلطنت پھیلی ہوئی تھی، ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی. اور دنیا کا دوسرا بڑا بادشاہ شمار ہوتا تھا وہ ایران کا بادشاہ جس کو کسرا کہا جاتا تھا، کسرا لقب تھا. مختلف بادشاہ آتے جاتے رہے. یہ دو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں اور گویا دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی. جو دوسری حکومتیں تھیں وہ کسی ایک کی حلیف بن کے رہتی تھی، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ. جیسے کہ آج بھی دنیا کے اندر جو بڑی طاقتیں ہیں تو ان کے حلیف بنا جاتا ہے. ہمارا ہندوستان رشیا کا حلیف بنا، بعد میں پھر حکومت بدلی تو امریکہ کا بھی حلیف بنا، لیکن ایک زمانے میں یہ رشیا کا حلیف تھا اور دوسرا ملک جو تھا وہ امریکہ کا حلیف بنا. اسی طریقے سے اس زمانے میں تھا کہ دو بڑی طاقتیں تھیں، چھوٹی چھوٹی جو طاقتیں تھیں وہ کسی نہ کسی کے حلیف بنتی تھیں. روم کا بادشاہ بہت طاقتور، مضبوط، کیونکہ عرب سے لے کر یورپ تک اس کی حکومتیں پھیلی ہوئی ہیں اور ساری عیسائی دنیا اس کے تابع ہے. تو اطلاع ملی کہ وہ اپنی فوجیں سرحد پر جمع کر رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے مدینے پر حملہ کرنے کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پالیسی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منصوبہ بندی ہوا کرتی تھی. وہ منصوبہ بندی ہوا کرتی تھی کہ جب دشمن کے بارے میں اطلاع ہو تو اس کے آنے سے پہلے ہی خود وہاں پر پہنچا جائے. نفسیاتی اعتبار سے دشمن اس سے مغلوب ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے کہ یہ لوگ وہاں سے چل کر یہاں آ گئے، کچھ تو ہے ان کے پاس، کوئی بڑی طاقت ہے ان کے پاس میں، ورنہ ایسے ہمت نہیں ہو سکتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم وہیں جائیں گے سیدھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا تیاری کرو، یہ پہلا غزوہ ہے جس میں صحابہ کی بہت بڑی تعداد، اتنی بڑی تعداد کہ پہلے کبھی اتنی اکٹھی نہیں ہوئی. تقریباً 30,000 حضرات صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلو میں ہیں. آپ ان صحابہ کو لے کر گئے اور اس میں بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں اس سفر میں. قرآن کریم میں بھی بہت سے واقعات ہیں اس سے ملتے جلتے اسی سفر کے، اور بڑے عبرت آموز، سبق آموز واقعات ہیں. ایک صحابی ہیں، ان کی بات سنا کر میں آپ آگے بڑھوں گا، جن کی وفات اس غزوے میں ہوئی ہے. یہ جو صحابی ہیں ان کا نام عبداللہ ذو البجادین ہے، یمن کے رہنے والے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوئی غائبانہ، اور حضور کے بارے میں جب انہیں اطلاع ملی تو محبت بھی ہوئی اور اسلام بھی قبول کیا یمن میں رہتے ہوئے. یتیم تھے, باپ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا, ماں کے ساتھ رہتے تھے, چچا پرورش کرتے تھے اور چچا نے ان کے لیے بہت سے اونٹ اور بکریاں دے رکھی تھی, چلاؤ چراؤ اور اپنا گزر بسر کرو. کہنا چاہیے چراؤ اور چلاؤ, گزر بسر کرو. تو یہ اپنی زندگی گزار رہے تھے, لیکن جب ان کے اسلام کی ان کے چچا کو اطلاع ہوئی تو چچا بہت ناراض ہوا اور چچا نے مارے غضب کے ان کو پریشان کرنا شروع کیا اور مختلف قسم کی دھمکیاں دیں. انہوں نے اپنی والدہ سے کہا, امی جان مجھے اجازت دے دیجئے, یہاں پر زمین اب تنگ ہو گئی ہے کہ میں مدینے میں چلا جاؤں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں. ان کی والدہ نے کہا, نہیں بیٹا, مجھے کون دیکھے گا, میری دیکھ بھال کون کرے گا, تو مت جا. تو ان کی والدہ منع کرتی رہیں, یہ رکتے رہے, لیکن ایک دن چچا کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے ان کے پاس جو کچھ مال اور اسباب تھا, بکریاں اونٹ سب کے سب چھین لیے, یہاں تک کہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتروا لیے, یہ کپڑے بھی اتارو, اور کہا اب جاؤ تمہیں جہاں جانا ہے, اگر تم اسلام نہیں چھوڑو گے تو اسی حال میں رہو گے, اسلام چھوڑنا پڑے گا تمہیں. یہ اپنے گھر پہ آئے, والدہ محترمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا, اماں جان نگاہ نیچی کر لینا, آج حدی ہو گئی, کپڑے نہیں ہیں, چچا نے جو کپڑے تھے وہ بھی اتروا لیے ہیں, ننگا ہوں. ماں نے کہا, ٹھیک ہے بیٹا, نگاہ نیچی ہی, اندر آ جاؤ. اور ایک کمبل دیا ماں نے کہ اس کو دو ٹکڑے کر لو, کہ جاؤ اس کو لپیٹ لو. انہوں نے کمبل کے دو ٹکڑے کیے, ایک کو نیچے لپیٹا, ایک کو اوڑھ لیا, لیکن اس سے بھی پورا بدن ڈھکتا نہیں تھا. اور کہا, بیٹا اب تک تو میں تجھے روک رہی تھی اپنے لیے, لیکن بیٹا اب تیرے لیے یہاں زندگی مشکل ہو گئی ہے, مجھے بھی اسی میں سکون ملے گا کہ تو کہیں سکون کے ساتھ رہے, تو بہت دن سے مدینے جانے کی اجازت مانگتا تھا, جا میری طرف سے اب تجھے اجازت ہے, تو مدینے چلے جا, چلا جا. یہ عبداللہ ذو البجادین مدینے آئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی, تو جن کے لیے قربانی دی ہیں جب وہ سامنے آ گئے تو سارے غم کافور ہو گئے, ساری پریشانیاں دور ہو گئیں. سرکار کا تو چہرہ ہی ایسا تھا کہ جو دیکھ لے سارے غم بھول جائے. وکل مصیبت بعدک جلل, ہر مصیبت حضور کے بعد کم ہو جاتی ہے, حضور کے دیکھنے کے بعد, زیارت کے بعد ختم ہو جاتی ہیں مصیبتیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول کیا اور صفہ چبوترہ جہاں پر غرابا صحابہ رہتے تھے وہاں پر ان کو قیام کے لیے کہا کہ تم وہیں رہو. یہ وہیں پر رہتے تھے اور یہ غریب صحابہ وہاں رہتے تھے صفہ میں. ان کی خاص عادت تھی, یہ اللہ کا ذکر کرتے تھے, زور زور سے کرتے تھے اور والہانہ انداز سے کرتے تھے. والہانہ انداز کا مطلب کہ آدمی بے خود سا ہو جاتا ہے, اپنے آپ سے نکل جاتا ہے, اللہ اللہ اللہ. دل سے آدمی جب اللہ اللہ نکالتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, تو اتنی لذت آنے لگتی ہے کہ آدمی بے خود ہو جاتا ہے, اس میں اس کی آواز زور سے بھی نکلنے لگتی ہے. حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالی عنہ زور زور سے ذکر کرتے تھے, تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ یہ آدمی ریاکار ہے, تو حضور سے کہا, یا رسول اللہ دیکھیے یہ آدمی مجھے ریاکار لگتا ہے, اتنی اتنی زور سے ذکر کرتا ہے. حضور نے کہا, اسے کچھ مت کہو, یہ اواہین میں سے ہے. اواہین کا مطلب اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا اور آہ آہ کرنے والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن نے کہا, ان ابراہیم لأواہ حلیم, ابراہیم بہت زیادہ اواہ یعنی اللہ کے لیے آہ آہ کرتے تھے. دنیا میں بھی جب کوئی عاشق ہوتا ہے نا تو دیکھا ہوگا بس وہ آہیں آہیں بھرتا ہے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ کے عشق میں سرمس ہوتے ہیں تو ان کی بھی آہیں نکلتی ہیں اللہ کے لیے. اور اللہ پاک نے لفظ اللہ میں اپنے عاشقوں کے لیے عاشقوں کی ہا رکھ دی ہے, ہائے اللہ اللہ. تو حضرت عبداللہ البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا ذکر ایسا کرتے تھے, کسی نے کہا حضرت عمر ابن خطاب ہی نے کہا ریاکار لگتے ہیں, تو حضور نے کہا نہیں ریاکار نہیں ہیں, یہ بہت مخلص ہیں, اواہین میں سے ہیں. تبوک میں جب صحابہ جا رہے ہیں تو بہت بڑی تعداد ایسی تھی حضرات صحابہ کی جن کے پاس سواری نہیں تھی, پیدل ہی چلے ہیں, کپڑے نہیں ہیں, ایک ہی کپڑا ہے اسی کو لپیٹ کر چل دیے. یہ بھی انہی صحابی میں سے ہیں کہ جن کے پاس پورے کپڑے نہیں ہیں بدن چھپانے کے لیے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے چلنا ہے تو چلے. یہ بھی لشکر کافی آگے نکل گیا, ان کے پاس سواری نہیں تھی, کپڑے بھی نہیں تھے, اور دھوپ کا زمانہ تھا اور عرب کی تپتی ہوئی دھوپ, لیکن یہ اسی میں نکلے تو تھوڑی ذرا دیر سے پہنچے. ان کو لو لگ گئی, جو دھوپ ہوتی ہے وہ لگ جاتی ہے, تو وہ لگ جاتی ہے آدمی کو بخار چڑھ جاتا ہے اور اکثر و بیشتر آدمی اس میں بچ نہیں پاتا. ان کو اسی طرح سے دھوپ کی تمازت برداشت نہ ہو سکی, دھوپ لگ گئی, لو لگ گئی, اور قریب تھا کہ یہ اب جانے والے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو حضور نے کہا بلاؤ لے کر آؤ, لے کر آیا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں ان کا سر رکھا. یہ حضور کو دیکھ رہے ہیں, حضور ان کو دیکھ رہے ہیں, اور یہ دنیا سے رخصت ہو گئے. ایسی پیاری موت, اتنی پیاری موت کس کے حصے میں آ سکتی ہے؟ یہ نصیب والوں کی بات ہے, ان کے مجاہدوں کی برکت سے. سرکار کی گود میں کسی کو موت آ جائے اور سرکار کا چہرہ اس کے سامنے ہو, ہزاروں لاکھوں زندگیاں قربان ایسی خوبصورت موت پر, یہ ان کے مجاہدات کی برکت تھی کہ اللہ اور رسول کے لیے اپنے گھر بار کو انہوں نے چھوڑا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا. اسی غزوہ تبوک میں, اسی تبوک میں بہت سے واقعات پیش آئے. ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ معذب قوموں کی بستیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے جن پر عذاب آیا تھا, قوم عاد قوم سمود. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیزی سے یہاں سے گزرو, اگر تم نے یہاں کا پانی لیا ہے تو اونٹوں کو پلا دو, آٹا گوندھ لیا ہے تو اونٹوں کو کھلا دینا ان کو, اور استغفار کرتے ہوئے گزرو, کیونکہ جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے وہاں پر اس کے اثرات رہتے ہیں. آج عجیب بات ہے, جہاں پر عذاب ہوتا ہے اللہ کا تو لوگ وہاں گھومنے کے لیے جاتے ہیں, تفریح کے لیے جاتے ہیں. جیسے کہ کہیں پر وہ ڈیڈ سی ہے, بحر میت غالباً جارڈن میں ہے وہ, اور تاریخ بتاتی ہے کہ قوم لوط کو وہیں رہتی تھی اور وہیں سے ان کو اٹھا کر آسمان پر لے جایا گیا اور الٹا کر کے زمین پر مار دیا گیا, پتھروں کی بارش بھی ہوئی. تو قوم لوط کا مسکن تھا وہ, رہنے کی جگہ, لیکن لوگ وہاں تفریح کے لیے جاتے ہیں. ایسی جگہ تفریح کے لیے نہیں جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ گزرے, استغفار کرتے ہوئے گزرے. آپ نے بتایا ایسی جگہ سے تو گزرنا تیزی سے گزر جانا چاہیے کیونکہ یہاں عذاب کے اثرات رہتے ہیں. اسی غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جبہ پیش کیا گیا, رومی جبہ, روم کا بنا ہوا, اور اس وقت روم میں کفار ہی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا. اس سے یہ بات لکھی ہے علماء اکرام نے کہ کفار کی بنائی ہوئی چیزیں ناپاک نہیں ہوتی جب تک کسی خارجی طریقے سے ان کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو. خارجی طریقے سے ان کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو, یقین ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر کسی دکان کے بارے میں آپ کو یہ علم ہے کہ یہ آدمی دکان میں کوئی ناپاک چیز ملاتا ہے، مثلا بہت سے لوگوں کے یہاں گائے کا جو پیشاب ہے وہ مقدس سمجھا جاتا ہے، ہمارے یہاں تو غلاظت ہے، نجاست ہے وہ، تو وہ لوگ، بہت سے لوگ اس کو پی بھی لیتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کو تبرک کے طور پر ان کے یہاں اس کو اچھی چیز اور کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ڈال لیتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ یہاں ایسا ہو رہا ہے تو کھانا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، لینا درست نہیں ہے۔ تو خارجی اعتبار سے معلوم ہو جائے کہ نجاست ملی بھی ہے، غلط چیز ملی بھی ہے اس کے اندر، تو درست نہیں ہے، ورنہ تو عام حالات میں درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا بنا ہوا کپڑا پہنا ہے، تو اگر کہیں پر یہ بات سننے میں آئے، ایک زمانے میں کہی جاتی تھی کفار کی بنی ہوئی چیز بھی ناپاک ہوتی ہیں، وہ غلط ہے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے ہمیں خارجی اعتبار سے۔ باب ما جاء فی عیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گزارے کے بیان میں، یہ ایک دوسرا باب شروع ہوا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بسر کیسا تھا، فراخی کے ساتھ تھا، یہ تنگی کے ساتھ تھا، خوشحالی کے ساتھ تھا، کیسا تھا۔ اور یہاں پر دو حدیثیں امام ترمذی رحمۃ اللہ لے کر آئے ہیں، آگے یہی باب اسی نام سے اور قائم کیا گیا ہے اس کتاب کے آخر میں، وہاں پر تقریباً 9 حدیثیں ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلی حدیث محمد ابن سیرین رحمہ اللہ، یہ بڑے درجے کے امام ہیں اور تابعین میں سے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سے ہیں، اور ان کو امت میں امام المعبرین کا لقب حاصل ہے، تعبیر دینے والوں کا، خواب اور خواب کی ایک تعبیر ہوتی ہے، سچے خواب جو ہے وہ نبوت کا حصہ ہے اور سچے خوابوں کی تعبیر بھی ہوتی ہے، اور باقاعدہ انبیاء علیہم السلام کو یہ علم دیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خاص طور پر اس کا علم دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس علم کے اندر ماہر تھے، کیونکہ نبی اس علم میں سب سے زیادہ ماہر ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد باقاعدہ بیٹھتے تھے، صحابہ سے پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتاؤ، صحابہ بتاتے تھے، آپ خواب کی تعبیر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو امت میں حضرت امام ابن سیرین علیہ الرحمہ کو اس فن میں بہت بڑا درجہ حاصل ہوا ہے، جیسے کہ حدیث شریف کے فن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا درجہ حاصل ہوا ہے، امام ترمذی کو حاصل ہوا ہے، فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے، اور امام شافعی علیہ الرحمہ کو، امام مالک علیہ الرحمہ کو، ان حضرات کو فقہ میں خاص مقام حاصل ہے، امامت کا درجہ حاصل ہے۔ تعبیر کے مسئلے میں امت میں حضرت محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کو یہ مقام حاصل ہے۔ یہ تابعی ہے، بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی خدمت میں یہ رہے ہیں، ان سے علم حاصل کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کنا عند ابی ہریرہ، ہم سب ابو ہریرہ کے پاس میں تھے، وعلیہ ثوبان ممشقانی من کتان، جب ہم حضرت ابو ہریرہ کے پاس بیٹھے تو ہم نے دیکھا کہ ابو ہریرہ کے پاس میں دو کپڑے ہیں، ابو ہریرہ کے پاس میں کتان کی دو چادریں ہیں یا دو کپڑے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَيَتَمَخَّتُ فِي أَحَدِهِمَا، ہم نے دیکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک کپڑے سے اپنی ناک صاف کرتے ہیں، اس رومال سے ناک صاف کی جاتی ہے۔ فَقَالَ، پھر خود ہی کہتے ہیں وہ، پھر خود ہی کہتے ہیں بخ بخ، يَتَمَخَّتُ ابو ہریرہ فِي الْكَتَّانِ، تعجب سے کہنے لگے اللہ اللہ، آج ابو ہریرہ کی کیا حالت ہے کہ وہ کتان کے کپڑوں سے ناک صاف کرتا ہے؟ کتان یہ ایک خاص قسم کا کپڑا ہوتا تھا، نرم اور ملائم جیسے ململ کا کپڑا ہوتا ہے، اور بڑا قیمتی ہوتا تھا اس وقت میں. ان کے پاس میں یہ دو کپڑے رکھے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک سے آپ اپنی ناک صاف کر رہے ہیں، تو پھر خود ہی کہتے ہیں بخ بخ. تعجب کا ایک جملہ ہے یہ، بڑا تعجب ہے مجھے اپنی اس حالت پر. آج ابو ہریرہ دیکھو کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے، لیکن ایک زمانہ وہ تھا لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبري رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرتي عائشہ. ایک زمانہ وہ تھا، ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ جب میں منبر نبوی اور حضرت عائشہ کے حجرے کے درمیان شدت بھوک کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہوا ہوتا تھا. جب آدمی کو بہت زیادہ بھوک ہو جاتی ہے تو بے ہوش بھی ہو جاتا ہے شدت بھوک کی وجہ سے. پھر فرماتے ہیں فَيَجِئُ الْجَائِ فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَىٰ عُنُقِ يَرَىٰ النَّبِي جُنُونَ. آنے والے لوگ آتے تھے اور وہ گردن پر رکھتے تھے اور ان کا خیال یہ ہوتا تھا کہ مجھے جنون ہے. وَمَا بِي جُنُونَ، کہتے ہیں کہ مجھے جنون نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جنون بیماری نہیں تھی. وما ہوا الا الجوع، یہ جو کچھ تھا صرف بھوک کی وجہ سے تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت کیوں بیان کی گئی جبکہ باب ہے حضور کے گزارے کا بیان، اور حالت بیان ہو رہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تاکہ پتہ چلے کہ ابو ہریرہ حضور کے بڑے قریبی تھے، ان کی یہ حالت تھی تو حضور کی بھی یہی حالت ہوگی. یہ بتانا چاہتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے موقعوں پر اس طرح کی بات خود بیان فرمائی ہے. کہتے ہیں کہ ایک موقع پر بھوک کی وجہ سے میں بیتاب ہوا. یہ اصحاب صفہ میں تھے، صفہ چبوترے پہ جو صحابہ رہتے تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے تھے، اور آپ نے یہ ترتیب بنا رکھی تھی کہ دو دو تین تین صحابہ کو جو کھاتے پیتے صحابہ ہوتے تھے ان کے یہاں بھیج دیا کرتے تھے، یہ ترتیب تھی. اور آپ کے پاس میں جو صدقات آ جاتے تھے وہ صدقات آپ ان کی خدمت میں بھیج دیا کرتے تھے، خود تناول نہیں فرماتے تھے آپ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ استعمال نہیں فرماتے تھے. آپ نے اپنے لیے اور قیامت تک کے لیے اپنی اولاد کے لیے صدقے کو حرام کر دیا ہے، تو خود استعمال نہیں فرماتے تھے آپ صدقہ، اصحاب صفہ کے یہاں بھیج دیا کرتے تھے آپ. اور مدینے والے بھی سبحان اللہ کیا دلدار تھے، ان کے باغوں میں جب پھل آتے تھے تو پہلے بہترین اچھے والے پھل حضور کی خدمت میں ان صحابہ کی خدمت میں بھیج دیا کرتے تھے، اور خوشے لٹکا دیا کرتے تھے کہ جیسی چاہے کھجور کھاتے رہیں. لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا تھا، کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، فاقے ہوتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسے ہی فاقہ ہوا، کئی کئی وقت جب شدت بھوک سے میں بیتاب ہوا تو باہر نکلا، دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو میں ان سے کچھ دریافت کرنے لگا، ویسے ہی بات بنانے لگا کہ بات کرتے کرتے حضرت گھر تک لے جائیں گے، اور پھر اپنے معمول کے مطابق حضرت اپنی عادت کے مطابق کچھ نہ کچھ کھلائیں گے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگا شاید اس دن ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، اس لیے دروازے تک تو لے گئے، اندر نہیں بلایا اور کچھ پوچھا نہیں، میں واپس آ گیا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، ان سے بھی میں نے ایسے ہی بات کرنی شروع کی، بات کرتے کرتے ان کی بھی گھر چلا گیا کہ شاید اندر بلائیں گے کچھ ہوگا تو کھلائیں گے، لیکن شاید ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا. میں بڑا پریشان ہوا. پھر دیکھا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو میں نے کہا یہاں میری مراد بر آئے گی، پوری ہوگی. اور حضور تو ماوا اور ملجا ہی تھے فقیروں کے، غریبوں کے، یتیموں کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پہچان کرنے والا کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ ابو ہریرہ پر کیا حالت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ آؤ. گھر لے گئے, پوچھا گھر میں کچھ ہے, تو دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا, گھر والوں نے پیش کیا. پوچھا کہاں سے آیا, کہ فلاں نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جاؤ شفا میں جتنے صحابہ تھے سب کو بلا کر لے آؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں بہت کشمکش میں پڑ گیا کہ ایک پیالہ دودھ کا, یہ تو میرے لیے حضور کے لیے بھی کافی نہ ہو, لیکن حضور صفہ والوں کو سب کو بلا رہے ہیں, اور اس وقت صفے والوں کی تعداد 70 کے لگ بھگ تھی, تقریباً 70 تھے, لیکن حضور کا حکم تھا. ان حضرات کے ہاں حضور کے حکم کی تعمیل ہر چیز سے زیادہ, جان مال سب سے زیادہ. تو گئے صفہ میں اور صفے والوں کا سرکار بلا رہے, وہ بھی سب بھوک سے بیتاب تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے, حضور نے کہا ابو ہریرہ ان کو پلاؤ. اب کہہ رہے ہیں اس میں کتنا ہے, لیکن پلانا شروع کیا, کہہ رہے ہیں میں سب کو پلا رہا ہوں, سب سیر ہو رہے ہیں, سب کا پیٹ بھر رہا ہے اور اس میں سے کمی نہیں ہو رہی. اس ایک پیالے دودھ میں 70 صحابہ وہ سارے کے سارے شکم سیر ہو گئے. یہ میرے آقا کا معجزہ ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے یہ. پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب تو تم اور میں ہی بچے ہیں, پیو. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیا, حضور نے کہا اور پیو, میں نے اور پیا, اور پیو. یا رسول اللہ اب جگہ نہیں ہے, کیونکہ اب تو پھر میں بچا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پی کر ختم فرمایا. ایسی حالت تھی. آج ہمارا کاروبار ذرا سا آگے پیچھے ہوتا ہے تم پریشان ہو جاتے, لیکن حضرات صحابہ اکرام کو دیکھیے, ایسی حالت میں بھی اللہ اور رسول کو انہوں نے نہیں چھوڑا, اور دین میں کبھی کوئی مداہنت برداشت نہیں کی, کوئی کمزوری برداشت نہیں ہوئی. یہ لوگ کہتے تھے ہمارے جیتے جی دین کے اندر کمی بیشی ہو جائے, ایسے نہیں ہو سکتا, سب کچھ قربان دین کے لیے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت گزاری ہے. ایک موقع پر انہوں نے ایک حدیث بیان کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اور واپس آ جاتا ہے اس کو ایک قیرات ثواب ملتا ہے, اور جو پورے دفن میں شریک ہوتا ہے, تدفین میں شریک ہوتا ہے پھر آتا ہے, تو دو قیرات ثواب ملتا ہے. اور قیرات کا بتایا کہ احد پہاڑ کی برابر ایک قیرات ہوتا ہے, یا احد پہاڑ سے زیادہ یا برابر. یہ حدیث بیان کی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھ میں نہیں آئی بات, ان کو ذرا کچھ اعتراض ہوا کہ کیسے بیان کر رہے ہو, تو غصے میں آئے, کہنے لگے تم لوگ تو اپنے کاموں میں رہتے تھے, اپنے کاموں میں رہتے تھے, لیکن میرا کام صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کرنا, ضبط کرنا, حضور کی خدمت میں رہنا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے اور کہا بتائیے امی جان, کیا حضور سے آپ نے یہ سنا ہے نہیں سنا ہے کہ اگر کوئی آدمی جنازے میں شریک ہوتا ہے تو ایک قیرات ثواب, تدفین میں بھی شریک ہوتا ہے تو دو قیرات ثواب؟ ہاں ہاں میں نے بھی سنا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے اندر یہی اپنی حالت بیان فرماتے ہیں کہ حالت میری یہ ہوتی تھی کہ آج تو اللہ نے یہ حالات دیے ہیں کہ کتان کے کپڑے سے جو بہت قیمتی کپڑا ہوتا ہے ناک صاف کر رہا ہوں, لیکن ایک زمانے میں میری حالت ایسی بھی گزری ہے کہ بھوک سے تڑپ کر بے ہوش ہو جایا کرتا تھا میں, اور کہاں گر جاتے تھے, حضور کے ممبر اور حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان وہاں گر جاتے تھے. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ آدمی اس کو مرگی ہے, مرگی کا دورہ ہے. اس وقت مرگی کا ایک علاج یہ سمجھا جاتا تھا کہ لوگ اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر آگے بڑھ جایا کرتے تھے, اس سے مرگی کا دورہ ٹھیک ہو جایا کرتا تھا. اسی طرح ان کو بھی سمجھا جاتا تھا. یہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ مرگی ورگی کچھ نہیں تھی, وہ ایک بھوک تھی, بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت طاری ہوا کرتی تھی. یہ سب قربانیاں دی ہیں ان حضرات نے تو دین ہم تک پہنچا ہے, دین کے لیے انہوں نے ہر طرح کی قربانی پیش کی ہے. اس حدیث کے اندر یہی کہتے ہیں, دیکھیے اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ والوں پر شروع کے حالات اسی طرح تنگی کے آتے ہیں, لیکن مجاہدات کی برکت سے, تقوی کی برکت سے, نیکیوں کی برکت سے پھر حالات کھلتے بھی ہیں. اس لیے اللہ والوں کی بعد والی زندگی نہیں دیکھنی چاہیے, ان کی شروع کی زندگی دیکھنی چاہیے, کس قدر مجاہدات کی بنیاد پر وہ لوگ وہاں تک پہنچے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ شروع کی حالت ان کی بڑی مجاہدات فاقوں کے ساتھ میں گزری ہے, لیکن ایک وقت وہ آیا کہ کوئی تاجر باہر سے کپڑا بیچنے کے لیے آتا ہے اور اس کی اتنی بھاری قیمت ہوتی ہے کہ وقت کا بادشاہ نہیں خرید پاتا اس کپڑے کو, اتنی بڑی قیمت ہوتی ہے. اس نے سوچا بھائی یہاں پر حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیران پیر یہاں موجود ہیں, جب باہر سے آیا ہوں تو حضرت کی خدمت اور صحبت میں کچھ وقت گزار کے چلا جاؤں. تو وہ حضرت کی خدمت میں, حضرت کی خانقاہ میں آیا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی, اور وہاں آنے کے بعد میں حضرت کے مواعظ سنے, ان کی خدمت میں بھیجا. حضرت نے دیکھا ایک نو وارد ہے, نیا شخص ہے, قریب کیا, پوچھا کہاں سے آئے. حضرت میں ایک تاجر ہوں, کپڑے کا تاجر ہوں, خاص قسم کا کپڑا بنایا گیا تھا جو بڑا قیمتی ہے, وہ ہم نے سوچا کہ بادشاہ ہی خرید سکتے ہیں. تو بادشاہ ہی خدمت میں لایا, لیکن قیمت بہت زیادہ انہوں نے سمجھی اور نہیں لیا. پھر میں آپ کی خدمت میں آ گیا کہ کچھ فیوز اور برکات حاصل کر کے چلا جاؤں. حضرت نے کہا کتنی قیمت ہے, کہ اتنی قیمت ہے. خادم سے کہا قیمت لا کر دے دو اس کو, وہ کپڑا حضرت نے خرید لیا. یہ خبر شدہ شدہ بادشاہ تک بھی پہنچی ہے, خلیفہ تک پہنچی ہے. تو وزیر نے کہا دیکھیے تو آپ کی بے عزتی ہو گئی کہ آپ نہیں خرید سکے, انہوں نے خریدا, ان کو نہیں خریدنا چاہیے تھا یہ کپڑا جب آپ نے نہیں خریدا. اس طرح سے چڑھایا, چڑھانے والے لوگ ہوا کرتے تھے. تو بادشاہ نے تحقیق حال کے لیے اپنے خاص مصاحب کو بھیجا, جا کر دیکھ کے آؤ بھائی کیا واقعی میں کپڑا خریدا, اور کپڑا خریدا تو کیسے خریدا انہوں نے اور کیا کیا اس کا. حضرت نے جو کپڑا خریدا تھا, خادم سے کہا اس کا ہمارا جبہ بنایا جائے. تو کپڑا چھوٹا رہ گیا, حضرت کا قد اچھا تھا, کپڑا چھوٹا رہ گیا, مطلب کم رہ گیا. حضرت نے کہا جو ٹاٹ رکھا ہوا نا وہ جوڑ دو اس میں. خادم نے وہی جوڑ دیا اس میں. اب جب بادشاہ کا مصاحب آیا اور دیکھا کہ وہ کرتا تو پہن رکھا لیکن ٹاٹ اس میں جوڑا ہوا ہے, تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ انہوں نے جو یہ لیا ہے یہ صرف تعاون کی بنیاد پر لیا اور خریدا ہے. جبے سے کوئی محبت نہیں, کپڑے سے محبت نہیں, بادشاہ کی تحقیر اور توہین کوئی مقصد نہیں. بادشاہ کے سامنے ایسی ساری بات بیان کی, بادشاہ بھی سمجھ گیا ہاں بھائی وہ تو اللہ والے آدمی ہے, مقصد ہماری تحقیر توہین نہیں تھا, سامنے والے کی اعانت اور تعاون کرنا تھا, ورنہ تو پھر وہ اس میں ٹاٹ کیوں جوڑتے. اگر کپڑے سے محبت ہوتی یا ہماری توہین یا کچھ اور ہوتا. بعد میں حقیقت حال خود واضح کیا, میرا مقصد بھی یہی تھا, اتنی دور سے تاجر آیا ہے بےچارا واپس جا رہا, اللہ نے مجھے دے رکھا ہے تو میں نے دے دیا اس کو. کہنے میں چاروں ایک وقت وہ تھا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو شروع کا وقت ہے, 10 سال تک جنگلوں میں جا کر آپ نے مجاہدات کیے ہیں, روزوں پر روزے رکھے ہیں, فاقوں پر فاقے گزرے ہیں, اور آج اللہ پاک نے ان کو اس قدر وسعت سے نوازا ہے, اللہ پاک نے ایسی خوشحالی عطا فرمائی کہ وہ کپڑے خرید رہے ہیں جو بادشاہ وقت بھی نہیں خرید پا رہے ہیں. تو اللہ والوں کی شروع کی زندگی دیکھنی چاہیے, آخر کی زندگی تو فتوحات کا زمانہ ہوتا ہے, اللہ کی نصرت کا زمانہ ہوتا ہے وہ. تو مجاہد آدمی کرے, تقوی والی زندگی اختیار کرے, اللہ پاک حالات کھلتے چلے جاتے ہیں. اللہ پاک کا ایک نظام ہے یہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے والی زندگی دیکھ لیجیے آپ, اور اس کے بعد میں پھر مدینہ والی زندگی دیکھیے, پھر تو آپ پورے عرب کے بادشاہ ہی بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے بادشاہ. یہی حضرات صحابہ اکرام جو مدینہ اور مکے کے زمانے میں فاقوں سے جھوجھ رہے تھے, ایک وقت کھا لیا تو دوسرے وقت کا کچھ پتہ نہیں ہے. کسی گھر کے اندر اگر ایک سری بکرے کا سر بھیج دیا گیا کہ یہ آدمی ایسے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے, تو وہ خود نہیں استعمال کر رہے, انہیں پتا ہے کہ ہمارے برابر میں بھی آپ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, انہوں نے اس کو وہاں بھیج دیا. انہوں نے پھر تیسرے گھر میں بھیج دیا کہ وہاں بھی فاقہ ہے. لیکن ان کے فاقے کے ساتھ ساتھ ایثار, اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا, یہ بہت بڑی بات ہے. حضرات صحابہ اکرام میں خاص صفت تھی, وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ, ان کی عادت بن گئی ہے کہ اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں, خود چاہے نقصان میں رہیں, خود چاہے فاقے سے مریں. عجیب بات, ایک غزوہ ہے, جنگ ہے, جنگ یرموک ہے, ایک صحابی اپنے بھائی کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ جہاں پر شہیدوں کی لاشیں ہیں وہیں پر اپنے بھائی کو تلاش کر رہے ہیں, تو ایک جگہ سے آواز آ گئی. یہ پانی لے کے نکلے تھے, آخری وقت میں پیاس بہت لگتی ہے, خون وون سب نکل جاتا ہے, ہو سکتا ہے جان کی کچھ رمق ہو. دیکھا ہاں بھائی ان کے ہیں اور بالکل آخری وقت ہے اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں. اب پانی منہ میں ڈالنے چاہتے ہیں, ایک دوسرے مسلمان جو بالکل آخری وقت میں تھے پانی دیکھ کر انہوں نے بھی کہا آہ. تو انہوں نے جو ابھی جان نکل رہی ہے انہوں نے کہا نہیں, پہلے ان کو پلاؤ, پہلے ان کو پلاؤ. وہاں پہنچے تو ایک تیسرے اور صحابی جن کی جان نکل رہی ہے, انہوں نے پانی کو دیکھ کر انہوں نے بھی کہا آہ. انہوں نے بھی نہیں پیا, کہ لیکن وہاں پہنچیے. وہاں پہنچے تو ان کی جان نکل چکی تھی. پہلے کے پاس آئے ان کی بھی جان نکل چکی, اپنے بھائی کے پاس آئے ان کی بھی جان نکل چکی تھی. یہ تھا ایثار, تڑپ تڑپ کر جان دے دیں لیکن دوسروں سے پہلے پانی پینا خود گوارا نہ کریں. یہ تھی مسلمانی, یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر, آپ کی صحبت کا اثر تھا. یہ سب صحابہ تھے, ابو ہریرہ بھی وہی صحابی ہے. ایک زمانہ ایسا گزرا پھر اللہ نے ان کو بہت مال دیا اور مال سے محبت نہیں تھی. جیسے آدمی کشتی میں سفر کرتا ہے نا, کشتی پانی میں گزر کر جاتی ہے لیکن پانی اس میں نہیں آتا, پانی آ جائے تو کشتی کو پریشانی ہو جائے, کشتی والوں کو پریشانی ہو جائے. یہ دنیا میں تو رہنا ہے, کام کرنا ہے, بچوں کو پالنا ہے, کاروبار کرنا ہے, سب کرنا ہے, لیکن یہ یہاں نہ آ جائے. یہاں صرف اللہ ہونا چاہیے, اللہ کی محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فیجی الجائی, آنے والے آتے, فیضع رجلہ علی عنقی, اپنا پیر میری گردن پر رکھتے, یرا النبی جنونا, سمجھتے تھے مجھے جنون ہے, وما بھی جنون, حالانکہ جنون والی کوئی بات نہیں ہوتی تھی, وما ہوا الا الجوع, وہ تو بھوک والی بات ہوتی تھی. اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر اور صحابہ کے طریقے پر اور ان حضرات کی پوری محبت نصیب فرمائے, نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہ کامل توبہ, کامل ہدایت, کامل عافیت نصیب فرمائیے. ہر قسم کے گناہوں سے, برائیوں سے ہم سب کی, ہمارے بچوں کی, پوری امت کی حفاظت فرمائیے. اللہ جو ضرورت مند ہیں, جس طرح سے بھی ضرورت مند ہیں, ان کی ضرورتوں کو پورا فرمائیے. جو لوگ قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں, قرض و سبق دوشی نصیب فرمائیے. جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی نصیب فرمائیے. ہم میں سے جن کے اعزہ قریبہ ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے. جو موجود ہیں ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے. بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے مناسب رشتوں کی تلاش میں, ان کو مناسب رشتے عطا فرما دیجئے. ہم سب کے بچوں کا فیوچر, مستقبل روشن بنائیے, تابناک بنائیے, ہر اعتبار سے کامل اور مکمل بنائیے. ہم سب کو, ہمارے بچوں کو, ہماری نسلوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. موت تک عافیت کے ساتھ تقوی پر رکھیے. خاتمہ بالخیر, حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. صلی اللہ علیہ نبی الکریم محمد والا علی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.